أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقابل حق اور باطل کے چار لیولز ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اپنے انڈیویجول لیول پر تھا، یعنی حابیل اور قابیل، یا حضرت آدم اور شیطان کا مقابلہ انڈیویجول لیول. حضرت نوح علیہ السلام یعنی انبیاء اول العزم میں سے پہلے نبی، ان کے زمانے میں تقابل حق اور باطل اپنے نیکسٹ اور سیکنڈ لیول پر جا پہنچتا ہے، جس کا نام ہم نے دیا تقابل اجتماعی و معاشرتی حق اور باطل. تھرڈ لیول اور اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ انبیاء اول العزم میں سے دوسرے نبی ہیں. ان کے زمانے میں تقابل حق اور باطل کا جو لیول ہے وہ ہے تقابل حکومتی حق اور باطل، کہ اس میں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ایک قوم نہیں ہے، ایک اجتماع اور سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے بالاتر ایک حکومت ہے، ایک پورا سسٹم آف گورنمنٹ ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کی توحیدی دعوت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور تقابل حق اور باطل کا جو اگلا لیول ہے اور جو ہائیسٹ لیول ہے، صحیح ہے اگر میں اس کو بہت تاکید کے ساتھ کہوں ہائیسٹ ترین لیول ہے، صحیح کہ اس کے آگے اور کوئی لیول نہیں ہے، وہ ہے تقابل تمدنی حق اور باطل، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تقابل ہمیں نظر آتا ہے. اور لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی اور کچھ میں نے آپ کو ایک حد تک تفصیل بھی دی تھی، ڈیٹیل بھی آپ کو میں نے دیا تھا کہ تمدن کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ تقابل تمدنی بین حق و باطل کا کیا مطلب ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک معاشرہ فقط نہیں ہے، کچھ ایک معاشرے کے ایلیٹ لوگ فقط نہیں ہیں، نہ فقط ایک حکومت ہے بلکہ حکومت سے بھی بالاتر ایک تمدن ہے، صحیح. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب جو مقابلہ کرنا ہے تمدن فرعون سے کرنا ہے، تمدن باطل فرعون سے مقابلہ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ مجھے ایک بتائیں نا، جب آپ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلہ بھی آپ کو اس کے لیول کے مطابق کرنا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جب ایک معاشرہ فقط تھا جو ان کی مخالفت کر رہا تھا، تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا کیا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ بھی اس باطل معاشرے کے مقابلے میں ایک معاشرہ، ایک کچھ لوگوں کو جمع کریں تاکہ ایک چھوٹا سا معاشرہ تشکیل دے سکیں، تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکومت نمرود کا جو کا تھا مقابلہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جو مقابلہ کرنا تھا حکومت نمرود کا، وہ بھی اس لیول کے مطابق مقابلہ کرنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمدن باطل تمدن کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معمولیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، اگر باطل کا تمدن ہے تو تم بھی حق کا تمدن تشکیل دو، دا سولائزیشن آف حق، اس کی تم برپائی کرو. لہٰذا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کو جس شریعت کے ساتھ نازل اور مبعوث کیا جاتا ہے وہ ایک مفصل شریعت ہے، اس کے بہت زیادہ قوانین ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے. اس میں یعنی اب مطلب ایسا نہیں فقط اس میں عبادت کے احکام ہیں، نہیں، اس میں اقتصاد کے بھی احکام ہیں، سیاست کے بھی احکام ہیں، اور جو بھی تمدن کے اندر آتا ہے اس سب سے متعلق احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں موجود ہیں. اور جو لاسٹ سیشن میں جو آخری اور مین پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ چونکہ تقابل تمدنی حق اور باطل، حق اور باطل کا ہائیسٹ فارم آف مقابلہ ہے، تو یہ مقابلہ زمانہ ظہور تک جاری رہے گا. اور زمانہ ظہور میں بھی جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جس لیول پر تقابل ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ، وہ تمدنی مقابلہ ہوگا، یعنی بہت سارے لوگوں کے اس وقت ذہنوں میں یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک حکومت کی برپائی کے لیے آ رہے ہیں. نہیں, امام زمانہ فقط حکومت بنانے نہیں آ رہے, بلکہ ایک تمدن بنانے آ رہے ہیں. کہ تمدن حکومت سے بالاتر چیز کا نام ہے, کہ حکومت اس میں سے ایک عنصر ہے, ایک ایلیمنٹ ہے, سب کچھ حکومت نہیں ہوتا. صحیح. اوکے, زمانہ, اچھا زمانہ غیبت میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ زمانہ غیبت میں بس یہی کرنا ہے, وہی جو امام زمانہ کرنے آ رہے ہیں وہی اسی چیز کا زمینہ ہموار آپ کو زمانہ غیبت میں کرنا ہے. اچھا, اب بنی اسرائیل کو اب معموریت دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بنی اسرائیل ہے, اور بنی اسرائیل کو خداوند متعال نے بہت ساری نعمتیں فراوان نعمتیں عطا فرمائیں, اور ان کو معمور کیا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل, جو تمہاری معموریت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک توحیدی معاشرہ برپا کرنا ہے. اگر سامنے باطل ہے, باطل تمدن ہے, تو اے بنی اسرائیل تمہیں توحیدی تمدن قائم کرنا ہے. یہ معموریت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی. کہ اگر آپ کو یاد ہو, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو دو سنتوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, وہ کیا, کون سی سنتیں تھیں؟ ایک سنت محوزت اور ایک حرکت کاروانی. کہ ہر زمانے میں, ہر نبی کے زمانے میں ہمیں یہ دو سنتیں نظر آتی ہیں, اور آج زمانہ غیبت میں بھی یہ دو سنتیں موجود ہیں. سنت محوزت یعنی خالص سازی, یعنی حق اور باطل جو مخلوط ہوتے ہیں آپس میں دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے, کانسپریسیز کی وجہ سے. سنت محوزت کا کام ہی یہی ہے کہ حق اور باطل کے پیروکاروں کی صفیں جدا کرے, خالص سازی کرے, حق کے پیروکار خالصتاً حق بن جائیں, حق کی پیروی کریں, اور باطل کے پیروکار جو ہیں وہ خالصتاً باطل کی پیروی کریں. منافقت نہ ہو دونوں کے اندر, حق کے پیروکاروں کے اندر منافقت نہ ہو, باطل کے پیروکاروں کے اندر بھی منافقت نہ ہو. خالص جو ہے وہ یا شقاوت کے راستے میں جا رہے ہیں یا سعادت کے راستے میں جا رہے ہیں. اور دوسری سنت جو تھی وہ حرکت کاروانی تھی, کہ بنی اسرائیل کو یہ مامور کیا گیا کہ ایک کاروان کے فارم میں, ایک اجتماعی فارم میں, ایک قافلے کی شکل میں جو ہے وہ اس معموریت کو انجام دیں. کہ یہ معموریت مصر سے آغاز ہوتی ہے, اور پھر مختلف ابتلاءات اور مصیبتیں اور امتحانات بنی اسرائیل کو پیش آتے ہیں خداوند متعال کی جانب سے, اور ان امتحانات کے اندر سنت محوزت میں مبتلا ہوتے ہیں, اور یہ سنت اور خالص سازی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. اچھا, اب بہت ساری یہاں پر متعدد مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ سے اور امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں, اور کربلا کے مصائب سے متوسل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مثال میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کروں, کہ جب بنی اسرائیل کو ایک خاص ایسا زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے, لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے وہ بالآخر, میں نے کہا نا, مختلف امتحانات میں مبتلا تھے. انہی امتحانات کے اندر, ایک امتحان کے اندر بنی اسرائیل کچھ زمان, کچھ ٹائم تک ایک خاص گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے, اور اس گمراہی کے اندر پانی اور تشنگی میں مبتلا ہو چکے تھے, پیاس میں مبتلا ہو چکے تھے. کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے اہل البیت علیہم السلام سے متوسل ہوتے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں. کہ وہ دعا جو اس پہلے سیشن میں حضرت آدم علیہ السلام کے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی تھی, وہ دعا یہاں پر موجود ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا یہاں پر بیان فرمائی ہے. صحیح ہے کہ وہاں پر محمد و آل محمد سے متوسل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس امتحان میں حضرت امام حسین سے متوسل ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, خداوند متعال کی جانب سے ایک عظیم نعمت بنی اسرائیل کو عطا ہوتی ہے. وہ نعمت کیا ہے کہ خداوند سبحان نے 12 چشمے, پانی کے جوشان اور جوشیلے چشمے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری کیے, اور نتیجے میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو یہ نعمت ملتی ہے کس کے توسط سے؟ امام حسین کے توسط سے. اب بہت سارے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کا واقعہ اور ان کا قصہ بہت طولانی ہے قرآن مجید کے اندر. جو جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر چونکہ خداوند متعال کا کام بے حکمت نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ جو ہمیں قصہ نظر آتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ حضرت موسیٰ کا ہے تکراراً ریپیٹیشن کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے زمانہ غیبت کے اندر اور زمانہ ظہور کے اندر. ایک اہم رول کیا ہے, خود میں نے آپ کے سامنے کل سے ابھی تک میں بیان کر رہا ہوں, وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تقابل حق اور باطل جس شکل کو اختیار کر لیتا ہے وہ ہے تمدنی شکل, اور امام زمانہ علیہ السلام کو کی جو معمودیت ہے وہ ہے حیات طیبہ اور تمدن الہی کی برپائی. اب آپ دیکھیں روایات, متعدد روایات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ان کے ساتھ مختلف سنتیں ہوں گی, انبیاء کی وراثتیں ان کے ساتھ ہوں گی. روایت کے اندر ہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ان کے پاس سنت یوسفی بھی ہوگی, سنت عیسوی بھی ہوگی اور سنت موسوی بھی ہوگی, اور ان کے پاس وہی عصا ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا. بس آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور امام زمانہ میں بہت شباہت ہے. اب یہ ایک اس کے لیے مختلف سیشنز چاہیے مہدویت کے عنوان سے, کہ مہدویت کے موضوع میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام میں کیا شباہت موجود ہے. اب انفارچونیٹلی متاسفانہ ایک بہت ہی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں, اور چونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں غلط تصویر پیش کی جاتی ہے نتیجے میں امام زمانہ کی تصویر بھی یعنی نادرست جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے, روایات کے اندر بھی ہے, یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک جلالی نبی تھے, جلال تھا ان کے چہرے پہ. اب جلال سے ہمارے ذہنوں میں کیا تصور آتا ہے, بہت ہی غصے والے اور ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے نگاہیں کرتے ہیں اور بالکل مسکراتے نہیں ہیں, جبکہ اصلاً ایسا نہیں ہے. علماء کی اگر آپ تفسیر دیکھیں حضرت موسیٰ کے اس جلالت کے بارے میں تو اصلاً وہ نہیں ہے جو میرے آپ کے ذہنوں میں ہے اس وقت, کہ حضرت موسیٰ ہمیشہ غصے کی حالت میں اور ہیبت اور خوف کی حالت میں سب کو دیکھ رہے ہیں, سب یعنی اور کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا اور یہ ساری باتیں, جبکہ یہ بالکل نادرست ہے. پھر امام زمانہ کو بھی جب مقایسہ کیا جاتا ہے شباہت کے اعتبار سے تو وہی ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اب اس کے لیے الگ سے بالآخر سیشنز چاہیے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان شدید شباہت موجود ہے, اور ایک شباہت کیا ہے, وہ تمدنی کام ہے, وہ معمولیت کے اندر شباہت موجود ہے کہ وہی معمولیت جو حضرت موسیٰ کی تھی کہ فرعون کے مقابلے میں حق کا تمدن اور سویلائزیشن کو برپا کرنا تھا, امام زمانہ کی بھی یہی معمولیت ہے, اور غیبت میں بھی تمام منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی بھی یہی معمولیت ہے. اچھا اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اولوالعزم ہیں. ٹھیک ہے, پانچ نبی انبیاء اولوالعزم ہیں کہ جس میں سے سیکنڈ لاسٹ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, کہ جو خود بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر ہی جو ہے وہ متولد ہوتے ہیں اور معمود کیے جاتے ہیں. جس طرح تمام انبیاء معمور تھے حضرت عیسیٰ بھی معمور تھے کہ انسانوں کو اس من حیوانی اور من جسمی سے نکالیں, اس توہم سے نکالیں, اور ان کو اس من عالی اور انسان کامل تک سفر کروائیں. اب بہت سارے واقعات ہیں خصوصاً جو ایک اہم یعنی پارٹ آف لائف آف حضرت عیسیٰ ہمیں نظر آتا ہے, وہ ہے حواریون عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معمول کیا جاتا ہے کہ وہ مومنین کو نجات دیں اور مومنین کو اس انسان کامل کے سفر کو, اس جرنی کو طے کروائیں, تو یہاں پر آپ دیکھیں کچھ مومنین جمع ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جس کو قرآن مجید نے بھی اور روایات نے بھی نام دیا ہے حواریون. حواریون عیسیٰ کے ساتھ مشہور ہیں, کیوں؟ دیکھیں हज़रत मूसा के बाद है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा को जो माशरा मिला था वो एक मोमिनीन का माशरा मिला था। जब उनको मबऊस किया गया था तो बहुत सारे लोग बाईमान थे, सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो मोमिनीन थे हज़रत ईसा के ज़माने में, ये दुनिया परस्त मोमिनीन थे। खुदा की इबादत भी करते थे लेकिन दुनिया परस्ती का भी शिकार हो चुके थे, दुनिया गराई का भी शिकार हो चुके थे, दुनिया को की ज़्यादा परस्तिश करते थे। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि नहीं, अब इन मोमिनीन को निजात दिलानी है, इन मोमिनीन को दुनिया परस्ती से, पैसा परस्ती से निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ खालिस मोमिनीन को जमा करते हैं कि जिनका नाम हवारियों है, उनको जमा करते हैं और क्या होता है, उनको अपने साथ ले जाते हैं। यानी ये जो हवारियों ने, अब ये 24 घंटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, लम्हा लबा लम्हा बिलम्हा लहजा बिलहजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, क्योंकि हज़रत ईसा ने उनको क्या, अब देखिए क्या तरीक़ेकार है, इसको कहते हैं हम टीचिंग, इसको कहते हैं मुअल्लिम। क्या जो प्रोजेक्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको दिया वो ये कि भाई तुम मेरे साथ रहो 24 घंटे और देखो कि मेरी दीनदारी कैसी है। ये असल मामूदियत थी हज़रत ईसा की हवारियों की नस्बत, कि हवारियों का क्या काम है कि हज़रत ईसा की दीनदारी को देखें, कि हज़रत ईसा किस तरह लम्हा ब लम्हा दीन पर अमल करते हैं, उनके हरकत और सकनात कैसे हैं, जब वो उठते हैं तो कैसे उठते हैं, जब वो बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, जब वो सोते हैं तो कैसे सोते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो कैसे खाना खाते हैं। एक एक लम्हा हज़रत ईसा का अब इनको मामूदियत दी गई है हवारियों को, कि तुम देखो कि ये क्या करते हैं, इनकी दीनदारी कैसी है, कितनी खूबसूरत, कितना बेहतरीन मौका है हवारियों के लिए कि 24 घंटे हज़रत अपने नबी के साथ है। सही, अब यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इनको मामूदियत ये देते हैं कि 6 महीने, अब ये टाइम पीरियड है कि 6 महीने तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी दीनदारी देखो कि मैं कैसे अमल करता हूँ, 6 महीना जब तुमने मुझे देख लिया अब जाओ, 6 महीने जो बाकी जो 6 महीने जाओ तबलीग के लिए, और मोमिनी के साथ वैसा रवैया इख्तियार करो जैसे मैं तुम्हारे साथ इख्तियार करता हूँ। कितनी खूबसूरत तबलीगी रविश और कितनी खूबसूरत तरबियती रविश। यानी आप देखेंगे कैसी तरबियती रविश है कि एक उस्ताद है, एक मुअल्लिम है, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को जमा करता है और अपने साथ ही रखता है ताकि वो इसके 24 घंटे के हरकत और सकनात को देखे। इससे बेहतर तो क्या रविश हो सकती है। सही है, आज पता नहीं, अलबत्त ये हौज़ा इल्मिया कुम के अंदर एक सुन्नत थी पहले, अभी भी ये सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है कि तुल्लाब जो हैं वो बाज़ औक़ात उनके जो उनको एक ऐसे असातिन मुयस्सर आ जाते हैं कि इनको मौका मिलता है कि अपने उस्ताद के हरकात और सकनात को देखें और उससे सीखें और उससे उससे तरबियत हासिल करें। मसलन उस्ताद का उठना, उस्ताद का बैठना खुद तरबियत ही है, अमली तरबियत है। यानी तरबियत ये नहीं कि मैं आऊं आपके सामने टेबल कुर्सी पे और आपके सामने जो है वो मजलिस पढूं और सुखनरानी करूं और आप भी नियाज खा के चले जाना है, इसको तरबियत नहीं कहते हैं। ये तो 1 घंटे का एक बस सिर्फ खिताबत थी, ये तो लेक्चर था, लेक्चर से तरबियत हासिल नहीं होती है। अगरचे मुअस्सर है, लेक्चर्स का होना बहुत लाजमी है क्योंकि लेक्चर्स के ज़रिए हिदायत मिलती है, रहनुमाई मिलती है, लेकिन ऐसी रविश हमारे मदारिस को अपनानी चाहिए, मुअल्लिमीन को अपनानी चाहिए कि स्टूडेंट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी हो, मतलब आप हैं मसलन, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक मौलाना आए हैं आपके पास मिंबर पे मुहर्रम के लिए, ऐसी रविश होनी चाहिए कि आपको टाइम मिले कि आप उसके साथ बिलाखिर उनके साथ टाइम बिताएं। उलमा को टाइम देना चाहिए, अपने लोगों को, अवाम को, तुल्लाब को और स्टूडेंट्स को। यही काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के साथ किया कि हवा, अब देखिए ये रविश है ना, फिर अब जब हवारियों जाएंगे लोगों के पास तो वही रवैया इख्तियार करेंगे जो हज़रत ईसा ने अपने हवारियों के साथ इख्तियार किया। इससे तरबियत होती है एक सोसाइटी की। अब इसी तरबियती मरहले में एक जगह एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ मुख्तलिफ सफ़र पर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, ठीक है। इन सफ़र में से एक ऐसा सफ़र था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने देखें हरकत कारवानी याद रखें, ये हरकत कारवानी है कि हज़रत ईसा अपने स्टूडेंट्स के साथ हवारियों के साथ सफ़र पर जा रहे हैं, इसको हरकत कारवानी कहते हैं। और इस हरकत कारवानी में हज़रत ईसा सरजमीन करबला तक पहुँचते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर हवारियों के साथ करबला के मसाइब की जानिब मुतज़क्किर होते हैं और मसाइब करबला पर गिरिया करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत पर गिरिया करते हैं। बस आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। अगर देखें अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन मुसलसल मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन का एक अजीम किरदार है हर ज़माने में। हर ज़माने में अगर मैं और आप चाहते हैं कि अपनी मुश्किलात को हल करें, COVID-19 में इस वक्त बहुत सारे लोग मुश्किलात हैं, किसी के रिश्तेदार मर रहे हैं, किसी के माँ बाप मौत का शिकार हो रहे हैं, किसी की जॉब जा रही है, ये मैंने हर बंदा मुश्किलात में है बिलाखिर। क्यों? क्योंकि हम आखिर उस ज़माने में हैं। रिवायात के अंदर है कि जैसे जैसे आखिर उस ज़माने का जो टाइम है वो आगे जाएगा, फितनों में इजाफा होगा, मुश्किलात और मुसीबतों में इजाफा होगा। क्यों? ताकि खालिस साजी हो सके, ताकि सुन्नत महूज़त का एमाल हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके और मोमिनीन का इम्तिहान लिया जाए कि कौन बाईमान है और कौन वाकयन बेईमान है। ये वाकई खालिस साजी के इम्तिहान है जिस वक्त मैं और आप इसमें मुबतला हैं। सही, किस कदर मुझे और आपको खुदा पर ईमान है? अगर मेरी जॉब चली जाए और मुझे 6 महीने तक जॉब नहीं मिली, तो क्या मैं खुदा से ईमान उठा लूँ अपना और बांग्लादेशी बाबाओं के पास जाऊँ, उनसे तावीज़ लूँ? ये इम्तिहान है। या मैं चोरी करूँ, मैं खुदा ना खास नऊज़ु बिल्ला। देखिए इस वक्त इसी COVID-19 के बाद जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स और सॉरी इक्तिसाद जो है ख़राब हुई है, तो चोरियों में इजाफा हुआ है। खुदा ना खास्ता इन चोरियों में मुसलमान भी हो, खुदा ना खास्ता, इसका मतलब अगर एक मुसलमान चोरी में मुबतला हुआ है, उसने चोरी की है, इसका मतलब ये ईमान में फेल हुआ है, सुन्नत महूज़त के इम्तिहान में ये फेल हो चुका है। बस मैं और आप अब इस आखिर ज़माने में जब ज़ुहूर के करीब होते जा रहे हैं, तो अपने आप को बचाएं, यहाँ पर अपने ईमान को बचाएं। और बेहतरीन तरीका अपने ईमान को बचाने का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना है, और अगर अपनी मुश्किलात हल करनी है तो इमाम हुसैन से मुतवस्सिल हो, इमाम हुसैन से अपनी मुश्किलात को हल करें। गारंटीड मुश्किलात हल हो सकती हैं इमाम हुसैन के ज़रिए। मुझे याद है एक किताब में मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि एक आलिम थे, आरिफ और इंसान कामिल, वो किसी के घर आए मेहमान के तौर पर और अपने मेज़बान से कहा कि यहाँ पर आपके घर में अंधेरा क्यों है? अब उस मेज़बान ने कहा कि आगा साहब, यहाँ तो लाइट्स ही लाइट्स हैं, हर जगह लाइट तो है, यहाँ पर लोड शेडिंग का ज़माना तो नहीं है। तो उस आरिफ ने कहा, नहीं, मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो वो परेशान हो गया मेज़बान, उसने वो समझ गया कि कोई यहाँ पर मानवीय नुक्ता है यहाँ पर। तो उस आरिफ ने कहा कि यहाँ पर तुम हदीस किस्सा नहीं पढ़ते हो शायद। तो उस मेज़बान ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हदीस किस्सा तो हम नहीं पढ़ते। तो उस आरिफ ने कहा कि हदीस किस्सा को रेगुलर पढ़ो, मुसलसल पढ़ो, ताकि आसमान से नूर तुम्हारे घर में नाजिल हो। अब आप देखें ये आरिफ कह रहा है कि हदीस किस्सा के ज़रिए क्या होता है, हदीस किस्सा के ज़रिए इंसान का घर मुनव्वर होता है, आसमान से घर मुनव्वर होता है, आसमान से नूर नाजिल होता है यहाँ पर। तो देखिए ये वो सारी चीज़ें कि मैं और आप हमें फ्री में दी गई हैं आइम्मा खुदा अलैहिस्सलाम की जानिब से। अब मैं और अब देखें बहुत सारे लोग यहाँ पर शुबहात डालते हैं कि हदीस किसा की सनद मोतबर नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, उलमा की सुन्नतों में मौजूद है हदीस किसा की क़िराअत। लोग अपनी मुश्किलात हल करते हैं हदीस किस्सा के ज़रिए। आयतुल्ला बहजत है किस कदर हदीस किस्सा की, इंशाल्लाह कभी मैं आपके सामने वो कोर्स लेकर आऊँगा आयतुल्ला बहजत के और दीगर उलमा के जो हदीस किस्सा से मुतअल्लिक़ हैं, किस कदर लोगों ने वाकई अपनी मुश्किलात हल की हैं हदीस किस्सा के ज़रिए। تو ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، امام حسین سے متوصل ہوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے متوصل ہوں، اہل البیت عصمت و طہارت سے متوصل ہوں. یہ متوصل ہونا فری آف کاسٹ ہے. بنگلہ دیشی بابا کے پاس جائیں گے، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر وہ پیسے نہیں بھی لیتے تو ان کے کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر وہ آپ کا کام کر بھی دے تو بھی شارٹ ٹرم کام ہے، اور اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ شاید شرک ہے یہاں پر، کہ یہ شرک ہے. بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس جانا، سحر و جادو سے متوسل ہونا شرک ہے علماء کے بقول. لیکن اہل البیت علیہ السلام نے خود کہا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تمہیں تم میرے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ. اس وقت آپ کو اعتقاد ہے اس بات کا کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ ہے اعتقاد یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، جی جی بالکل ہے، اعتقاد ہے. لیکن پریکٹیکلی مجھے بتائیں، پریکٹیکلی عملاً، اگر میں آپ سے اس وقت ابھی پوچھ رہا ہوں تو آپ ممکن ہے کہیں جی بالکل ہمیں اعتقاد ہے، لیکن عملی طور پر جب ہم آفس جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مختلف مشغولیات میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم آیا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کو اب یہاں سے اگر میں سلام پیش کروں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، تو کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ امام زمانہ میرے سلام کا جواب دیں گے؟ حدیث میں ہے، روایات کے اندر ہے، امام شناسی کے اندر ہے کہ امام ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اگرچہ میرے اور آپ کی جو سماعتیں ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ شاید نہ سن پائیں، صحیح ہے، لیکن یہ مسلم تشیع کے اعتقادات میں سے کہ ائمہ علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ فقط ائمہ علیہ السلام، اب قبرستان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں جو قبر میں اس وقت مدفون ہیں، ان کو سلام پیش کریں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اوکے، ہم زیادہ حاشیے میں نہیں جائیں گے، فٹ نوٹ کی میں بحث میں نہیں جاتے. بس بات کیا ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام ہر زمانے میں موجود عاشورہ، فرا زمانی ہے، فرا مکانی ہے، فقط ماضی، فقط ایک خاص حادثے کا نام نہیں جو 61 ہجری میں رونما ہوا، بلکہ فرا زمانی اور فرا مکانی ہے. یہاں تک جو ہم نے آپ کے سامنے ان 5 سیشنز کے اندر بات کی وہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں عاشورہ کا رول اور کردار نمایاں ہے. اب اس اعتبار سے دیکھیں 40 کو، کہ 40 کا اب یہاں پر کیا رول بنتا ہے، کہ اگر عاشورہ کا اس قدر رول بنتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے، اور عاشورہ باعث بنتا ہے کہ ہر نبی کو ان کی مختلف مصائب اور امتحانات میں ان کو نجات دے، تو 40 کا بھی یہی کردار ہے جو عاشورہ کا ہے. اب ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئیں گے اور نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں گے. اگلا سیشن تھوڑا دقیق ہوگا، تھوڑا مشکل ہوگا، ہم تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں گے اور کچھ علمی لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ نبی اکرم کا ہدف کیا تھا، کہ اس کے ذیل میں ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عاشورہ کا ہدف کیا تھا اور انبیاء کا ہدف کیا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.